بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج پیر ہے، 9 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 28 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 30 مئی 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے بتایا ہے کہ یونان کے 2 تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روکا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضوں کا اتنا بوجھ ہے کہ شاید ہماری نسلیں بھی یہ قرضے نہ اتار سکیں، لیکن ہمیں اللہ تعالی پر بھروسہ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ ہندوستان کے صوبے پنجاب میں کانگریس کے سینئر رہنما اور مشہور گلوکار سدھو موسے والا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور غاصب صہیونیوں کے پرچم ڈانس مارچ کے موقع پر فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائی سے صہیونی حکومت پر خوف طاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے نے بتایا ہے کہ یونان کے 2 تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر روکا گیا ہے۔ ایران کے اس ادارے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان بحری جہازوں کو بحری قوانین کی خلاف ورزی کی بنا پر روکا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ثبوت و شواہد اور دستاویزات کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے اس ادارے نے جہاز کے عملے کے افراد کی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عملے کے افراد یونانی ہیں جو خیریت سے ہیں، اور قانون کے مطابق ہی ان کی حفاظت اور ان کو خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی جہاز رانی اور بندرگاہوں کے امور کے ادارے نے کہا ہے کہ ایران 2006 کے کنونشن کی بنیاد پر اپنے فرائض کو سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ جمعے کے روز خلیج فارس میں بحری قوانین کی خلاف ورزیوں کی بنا پر یونان کے 2 تیل بردار بحری جہازوں کو روک لیا گیا ہے۔ اس سے قبل یونان نے ایرانی پرچم کے حامل ایک تیل بردار بحری جہاز کو بلا سبب روکنے کے بعد اس کا تیل امریکہ کے حوالے کر دیا تھا جو کھلی بحری قزاقی ہے۔ یونان کی اس سمندری ڈکیتی کے بعد تہران میں یونان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قرضوں کا اتنا بوجھ ہے کہ شاید ہماری نسلیں بھی یہ قرضے نہ اتار سکیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، ہم نواز شریف کی قیادت میں دن رات محنت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسہرہ جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ پشاور کو لاہور کی طرح ترقی دلانی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اس شخص سے نجات حاصل کرنا ہوگی جو انا پرست ہے، جو یو ٹرن لیتا ہے، اس کے دور میں مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرتی رہی۔ شہباز شریف نے کہا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی لگا دوں گا اور آپ کو خوشحال بناؤں گا۔ انہوں نے مانسہرہ میں میڈیکل کالج بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کالج سے ڈاکٹر بن کر عوام کی خدمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مانسہرہ اور گرد و نواح کے علاقوں کی ترقی اور گلی محلوں کے مسائل کے لیے 1 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے 4 صدہ میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور ایک ایسی حکومت کو برسر اقتدار لایا گیا جو بقول ان کے امپورٹڈ اور امریکی ڈکٹیشن پر چل رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس پاکستانی وفد نے اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اس بار تیاری کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے اور کسی بھی طور پر اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں وفاقی حکومت کو سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے لے کر آج تک تمام وزراء اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مدثر نارو سمیت 6 لاپتہ افراد کو 17 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ سیکرٹری داخلہ عدالتی حکم کی کاپی وزیر اعظم اور کابینہ ممبران کے سامنے رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 15 صفحات کا حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں آئین کی خلاف ورزیوں پر اٹارنی جنرل کو دلائل کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز دیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو پرویز مشرف سے لے کر آج تک تمام وزراء اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹو پر آئین سے مبینہ انحراف پر کارروائی کرے۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جبری گمشدگیاں ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی تھی اور ہر چیف ایگزیکٹو اس تاثر کو زائل اور وضاحت کرے کہ کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کے جرم کے تحت کارروائی کی جائے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں کانگریس کے سینئر رہنما اور مشہور گلوکار سدو موسیوالا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ان کی سیکورٹی واپس لینے کی 1 روز بعد ہی ضلع مانسا میں پیش آیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے موسیوالا کے ساتھ شدید زخمی ہونے والے 2 افراد میں سے 1 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ملزمان نے کم از کم 30 گولیاں فائر کیں۔ سدو موسیوالا کو نازک حالت میں مانسا کے سول ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ قتل کا واقعہ پنجاب پولیس کی جانب سے سدو موسیوالا سمیت 420 سے زائد افراد کی سیکیورٹی واپس لینے کے حکم کے 1 روز بعد سامنے آیا ہے۔ 29 سالہ گلوکار نے گزشتہ سال دسمبر میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی اور مانسا سے کانگریس کے ٹکٹ پر ریاستی انتخابات میں حصہ لیا تھا، تاہم انہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ کانگریس کے رہنما کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس نے رہنما کی قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سدھو موسیوالا کے قتل سے جماعت اور ملک کو گہرا صدمہ لگا ہے۔ سہونی غاصب سہونیوں کے پرچم ڈانس مارچ کے موقع پر فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائی سے سہونی حکومت پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سہونی حکومت کے اعلان کے مطابق غاصب سہونیوں کا پرچم ڈانس مارچ شروع ہو گیا، جس پر فلسطینی گروہوں اور عوام نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کے طور پر شہادت پسندانہ کارروائی بھی انجام پائی ہے، جس سے غاصب سہونیوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائی ایسی حالت میں انجام پائی ہے کہ سہونیوں کو پرچم ڈانس مارچ سخت انتباہات کے باوجود باب العمود کی طرف شروع ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ شہادت پسندانہ کارروائی بیت الحم میں غاصب سہونی آبادکاروں کے علاقے میں انجام پائی، تاہم ابھی ممکنہ نقصان کے بارے میں تفصیلات نہیں ملی ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس میں سہونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 3 سہونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ سہونیوں کے اس مارچ کے مقابلے میں فلسطینیوں نے بھی مختلف علاقوں میں جملہ رام اللہ میں فلسطینی پرچم کے ساتھ مارچ شروع کر دیا۔ سہونیوں کے پرچم ڈانس مارچ کے تعلق سے بیت المقدس میں اتوار کی صبح سے ہی حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سہونی آبادکاروں نے اسرائیلی فوجیوں کی مدد سے قبلہ اول مسجد الاقصی پر یلغار کی، جہاں انہیں فلسطینی نوجوانوں کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں نے غاصب صہیونی حکومت کو پہلے ہی خبردار کر رکھا ہے کہ اگر پرچم ڈانس کے اشتعال انگیز پروگرام پر عمل ہوا تو اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے رد عمل کے خوف سے غزہ کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی تنظیموں نے بیت المقدس میں پرچم ریلی جیسے اشتعال انگیز اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے راکٹ فائر کیے تو غزہ پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح غزہ کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ غزہ پر حملے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر، آپ کہیے گا، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سبزواری۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے نے گزشتہ دنوں 2 یونانی بحری جہازوں کو خلیج فارس کی آبی حدود میں بعض قوانین کی خلاف ورزی کے دوران روک لیا ہے، اور ان کے نام بتائے جاتے ہیں پروڈنٹ واریئر اور ڈیلٹا پوسائیڈن نامی یہ بحری جہاز تھے جن پر تیل لدا ہوا تھا، اور مبینہ یہ جو اس سے پہلے سپاہ اسلامی جمہوریہ ایران نے تہران میں متعین یونانی سفیر کو طلب کر کے خبردار کیا تھا کہ وہ ایران کے اس بحری جہاز کو چھوڑ دے جسے اس نے روک رکھا ہے، اور تہران نے یہ بھی سفیر پر واضح کر دیا تھا کہ ایرانی پرچم تلے سفر کرنے والا روسی بحری جہاز جو ہے اس پر اس کو روکنا اور اس پر لدا ہوا تیل جو ہے اس کو ہتھیانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ بحری قزاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ تھیں کہ یونان نے نہ صرف یہ کہ ایرانی بحری جہاز کو روکے رکھا بلکہ اس پر لدا ہوا تیل امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، اور ایک اور بحری جہاز میں یہ تیل لادا جا رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے اس پر ایکشن لیا گیا اور دو یونانی بحری جہازوں کو ایران کی سمندری حدودیں اس میں جو ہے ان کو ضبط کیا گیا، ان کو روکا گیا، اور واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے یونان کے حق میں ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے جو اقدام کیا گیا مکمل طور پر قانونی حدود کے دائرے میں، لیکن بین الاقوامی سمندری حدود میں سفر کرنے والے ایرانی بحری جہاز کو روکنا اور ایرانی تیل کو امریکہ کے حوالے کرنا یہ کاملاً اور مکمل طور پر بحری قزاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال اس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یونان کا اقدام جو ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور ایران نے جو یہ اقدام کیا ہے قانونی طور پر اس کا جواز کیا بنتا ہے، کیا یہ اقدام صرفاً ایک پریشر گیم ہے، اور یہ کہ یونان کو ایسا کرنے کا جو ہے وہ نہ تو اختیار تھا، اور یہ کہ یونان نے اگر یہ اقدام کیا ہے تو کیوں کر کیا ہے، کیا اس کے پیچھے امریکی دباؤ ہے یا صہیونی لابی کار فرما، ان تمام معاملات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں سینئر ایرانی تجزیہ نگار ڈاکٹر احمد تیموری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب، ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دو یونانی بحری جہازوں کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی کی بنا پر جو ہے وہ گزشتہ دنوں روکا۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات آئی تھیں کہ یونان نے ایک ایرانی بحری جہاز کو سمندری حدود میں انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس میں سفر کرنے والے ایرانی بحری جہاز کو روکا تھا۔ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ اس جہاز کو شاید امریکی یا صہیونی لابی کے دباؤ کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں ایرانی بحری جہاز کو روکے جانے کی، تو اس کا قانونی جواز کیا تھا؟ یونان کا یہ اقدام کس حد تک جو ہے وہ بین الاقوامی سمندری قوانین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، یہ عالمی قوانین اور ضابطوں کی بھی خلاف ورزی تھا اور بحری قزاقی کے زمرے میں آتا ہے؟
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران نے کسی بھی میدان میں اور اس کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کسی بھی میدان میں غیر قانونی کام نہیں کیا ہے، اور نہ اسے کسی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی غیر اقلائی کام کیا ہے، اور نہ کسی بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا کام کیا ہے، اور ہم نے جنگ کے دوران بھی غیر متعارف یا غیر قانونی ہتھیاروں سے استفادہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کوئی غیر قانونی اقدام کیا ہے، جبکہ دشمن نے بہت سے غیر قانونی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، اور دشمن نے جبکہ ایران کے آئل ٹینکروں پر، آئل کے جہازوں پر، دیگر تجارتی جہازوں پر حملے کیے تھے، اور یہ ایسے عالم میں تھا جبکہ ایران کے یہ جہاز بین الاقوامی پانیوں میں پائے جاتے تھے، اور ایران کے آئل ٹینکرز کو ضبط کر لیتے تھے اور اس کے آئل کو جو ہے وہ غارت کر لیتے تھے اور اس کو جو ہے وہ ہڑپ لیتے تھے، اور ایران کا یہ جو آئل ٹینکر تھا اس نے جو ہے وہ یونان کے آبی حدود میں جو ہے اس نے فنی خرابی کی بنا پر یونانی حکام سے جو ہے وہ مدد کی اپیل کی تھی، لیکن ان لوگوں نے، یونانیوں نے ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے اس کو مدد دینے سے انکار کیا۔ ہمارے جہاز نے کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ غیر قانونی اقدام نہیں کیا تھا، لیکن یونانی حکام نے ہمارے جہاز کو جو ہے وہ ضبط کر دیا، اور ہمارے جہاز میں جو پیٹرول تھا اس کو جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کر دیا۔ جب امریکہ کو یہ پیٹرول جو ہے وہ اس کو امریکہ کے سپرد کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کی دشمنی اور مغربی دشمنی اور صہیونی دشمنی کی بنا پر جو ہے یہ اقدام سامنے آیا ہے، اور اس اقدام کا مقصد جو ہے وہ ایران کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے، اور ایران کے خلاف جو ہے یہ مخاصمانہ اقدام ہے، اور تمام ممالک جو آزادانہ طور پر یہ اقدامات انجام دیتے ہیں اس کے برخلاف یہ امریکہ اور یونان کا اقدام انجام پایا ہے، اور یونان نے یہ اقدام انجام دے کر ثابت کیا ہے کہ اس کا یہ اقدام جو ہے وہ غیر قانونی اقدام ہے، اور ایران نے اپنے آبی حدود میں پرشین گلف میں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بہت سے ممالک کا ابھی وجود ہی نہیں آیا تھا، جبکہ یہ خلیج فارس سینکڑوں برسوں پہلے وجود رکھتا تھا، اور ایران کے ہاتھوں میں یہ علاقہ تھا، اور یہاں پر چونکہ انٹرسٹ کانفلکٹ تھا اور سیاسی مسائل کا یہاں پر تضاد تھا، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں ایران کے جو ہے وہ بحری جہازوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے تھے، اور ایران نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے بحری جہاز کو واپس کیا جائے اور اس کا پیٹرول بھی واپس کیا جائے، لیکن یونان اور امریکہ نے یہ بات نہیں مانی، اور ایران کے مفادات کے خلاف جو ہے یہ اقدامات انجام دیے، اور ایران نے ان کو جو ہے وہ یہ دھمکی دی تھی کہ وہ انتقامی کاروائی کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے انتقامی کاروائی کر سکتا ہے، اور ایران نے کہا تھا کہ فوری طور پر ہمارا جہاز واپس کرے، کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے برخلاف ایران کے جہاز کو انہوں نے ضبط کیا ہے، اور جبکہ ابھی خلیج فارس میں یونان کے سترہ جہاز جو ہے وہ موجود تھے، تو ایران نے جو ہے وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن دھمکی دی تھی کہ ہم ان کو ضبط کر سکتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر احمد تیموری صاحب کے آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. کوئی سا یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو, جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو,
سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر کوئی دنیا کی طرف دوڑ لگاتا ہے تو یہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, لیکن جو اس سے منہ پھیر کر بیٹھ جاتا ہے وہ اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، دنیا یقیناً ایک زینت ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی زینت و آرائش انسانی خواہشات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، مگر ان آرائشوں کی کوکھ میں مختلف قسم کے امتحانات، بلائیں اور آزمائشیں پوشیدہ رہتی ہیں، جن کے اندر انسان کی تنزلی کے خطرات چھپے رہتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے کسی شکار کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالا جاتا ہے۔ دنیا سے انسانی لگاؤ کے بارے میں خداوند عالم کی ایک سنت ہے کہ جس میں کبھی بھی خلل یا تغیر پیدا نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ جو شخص دنیا کی طرف دوڑ لگائے گا اور اس کے لیے صحیح کرے گا اور اس کی قربت اختیار کرے گا تو وہ اسے تھکا ڈالے گی، اور اس کی طمع کی وجہ سے اس کی نگاہیں مسلسل اس کی طرف اٹھتی رہیں گی، چنانچہ اسے جب بھی کوئی رزق نصیب ہوگا تو اسے اس سے آگے کی فکر لاحق ہو جائے گی اور وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دے گا۔ مختصر یہ کہ وہ دنیا کا ساتھی ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگاتا رہے گا، مگر اسے دنیا میں اس کا مقصد ملنے والا نہیں ہے۔ البتہ جو دنیا کی تلاش اور طلب میں صبر و حوصلے سے کام لے کر میانہ روی اختیار کرے گا تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ کر اس کی اطاعت کرے گی اور وہ بآسانی اپنی آرزو تک پہنچ جائے گا۔ یہ دنیا کبھی انسان کے لیے ایک ایسا آئینہ بن جاتی ہے جس میں وہ مختلف تصویریں دیکھتا ہے، اور کبھی اس کی نظر خود اسی دنیا پر لگی رہتی ہے، چنانچہ جب دنیا انسان کے لیے ایک آئینے کی مانند ہوتی ہے جس میں جاہلیت کے تمدن اور زمین پر فساد برپا کرنے والے ان متکبرین کا چہرہ بخوبی دیکھ لیتا ہے جن کو خدا نے اپنے عذاب کا مزہ اچھی طرح چکھا دیا، تو یہ نگاہ عبرت و نصیحت کی نگاہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب دنیا انسان کے لیے مقصد حیات کی شکل اختیار کر لے اور وہ ہمیشہ اسی نگاہ سے اسے دیکھتا رہے تو دنیا اسے ہوا و ہوس اور فتنوں میں مبتلا کر کے اندھا کر دیتی ہے، اور وہ اسے بہت ہی سرسبز و شیریں دکھائی دیتی ہے۔ یہ دنیا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اس کے ماورا کچھ نہیں دیکھتا ہے، جبکہ صاحب بصیرت اس سے کوچ کرنے والا ہے اور اندھا اس کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ بصیر اس سے زیادہ راہ فراہم کرنے والا ہے اور اندھا اس کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ واقعاً اندھا وہی ہے جس کی نگاہیں دنیا سے آگے نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح دنیا اندھے کی نگاہ کی آخری منزل ہے، لیکن صاحب بصیرت وہ ہے جس کی نگاہیں ماورائے دنیا کا نظارہ کر لیتی ہیں اور اس کی عاقبت کو دیکھ لیتی ہیں۔ آخرت اس کی نظروں کے سامنے ہے، لہذا اس کے قدم اس دنیا پر نہیں ٹھہرتے، بلکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے آگے کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی ایک بہت ہی پرمانہ حدیث دنیا کے بارے میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، راحت و آرام دنیا میں اہل دنیا کے لیے نہیں ہے، راحت و آسائش صرف جنت میں ہے، اور اہل جنت کے لیے رنج و تاب دنیا میں ہیں اور اہل دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ایک پیمانہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے تو دگنا لالچ اس کے نصیب میں شامل ہو جاتی ہے، اور جس کے پاس کافی مال دنیا ہے وہ زیادہ فقیر ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کی حفاظت کے سلسلے میں دوسروں کا محتاج ہے اور زیادہ وسائل حفاظت کا محتاج ہے۔ لہذا دنیا کے مال و دولت میں کوئی راحت و آرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، محبت دنیا کے بہت سے شعبے ہیں، سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہوئی وہ ابلیس کی نافرمانی تھی، جس وقت اس نے انکار کیا اور تکبر کر کے کافرین میں سے شمار ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے دور رکھیں تاکہ آخرت کے قریب پہنچ سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب ارشد علی صاحب مبارک پور اعظم گڑھ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پروگرام میں عرصہ دراز سے سن رہا ہوں۔ مجھے پروگرام صبح امید، کلام نور، سیاسی تبصرے، خبریں اور مناسبتی پروگرام بہت زیادہ پسند ہیں۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سنا، بہت اچھا لگا، اور اسی مناسبت سے صبح امید پروگرام بھی بہت شاندار رہا۔ خدا آپ سب کو صحت و سلامتی دے، آمین۔ اور سامعین، محترم ارشد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھے اتنا پریشان کرتا ہے کہ میرا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کر اور اپنے پڑوسی کے خلاف شور و غل نہ کر، بلکہ اپنی روش میں کچھ تبدیلی کر لے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص رسول اکرم کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ اس بار بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کر۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص تیسری بار خدمت رسول مقبول میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا یہ پڑوسی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتا اور پہلے کی طرح مجھے اور میرے گھر والوں کو بری طرح سے پریشان کیے ہوئے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، جمعہ کا دن آ گیا ہے، تو جا اور اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سر راہ ایسی جگہ پر رکھ دے جہاں لوگ آتے جاتے اسے دیکھ سکیں۔ تیرے سامان کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر لوگ تجھ سے دریافت کریں گے کہ آخر تو نے اپنے گھر کا سامان کیوں نکال کر باہر رکھ دیا ہے۔ جب لوگ اس طرح کا سوال کریں تو ان سے کہنا کہ میں اپنے پڑوسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، اور اس طرح تم اپنی شکایت عوام کے کانوں تک پہنچا دو گے۔ شکایت کرنے والے نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بالکل ویسا ہی کام انجام دیا جیسا پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ موذی ہمسایہ یہ خیال کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو صبر و بردباری کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب دفع ظلم اور حقوق کے دفاع کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی نظر میں متجاوز کا کوئی احترام باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا جیسے ہی اسے اس بات کی اطلاع ملی کہ اس کے پڑوسی نے اس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر معاملے کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے، تو وہ بری طرح گھبرا گیا اور اپنے پڑوسی سے التماس کرنے لگا کہ اپنا سامان راستے سے اٹھا کر گھر واپس لے چل۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ آئندہ بھی اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرے گا اور اس قسم کی شکایت کا موقع پھر نہ آنے دے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. تو لیجیے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 9 خرداد، 28 شوال اور 30 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھائیس شوال سن 473 ہجری قمری کو ایران کے عظیم شاعر و عارف ابو المجد مجدود بن آدم المعروف سنائی غزنوی غزنی میں پیدا ہوئے. انہوں نے نوجوانی کے دوران کچھ مدت تک بادشاہوں کی مدحہ میں شعر کہے، لیکن بہت جلد اس سے کنارہ کش ہو گئے اور عرفان و تصوف کا راستہ اختیار کر لیا. نیز آزاد منش اور خدمت خلق کی زندگی اپنا لی. پھر اپنے اشعار میں ظالم حکمرانوں کو ہدف تنقید بنانا شروع کیا. سنائی کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو فارسی ادب میں تبدیلیوں کا باعث ہوئے ہیں. سنائی کی اہم کتاب حدیقۃ الحقیقہ ہے، جس میں مثنوی کے پیرائے میں اخلاقی اور عرفانی مضامین تحریر کیے گئے ہیں. الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقۃ التحقیق ان کی دیگر کتابیں ہیں. سن 535 ہجری قمری میں سنائی غزنوی کا انتقال ہو گیا. ان کا مقبرہ غزنی میں واقع ہے. ایک روایت کے مطابق سنائی غزنوی کی تاریخ پیدائش 12 ذی الحجہ سن 473 ہجری قمری ہے. تیس مئی سن 1593 عیسوی کو مشہور انگریز شاعر اور ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلوو کو قتل کر دیا گیا. وہ سن 1564 میں ایک موچی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. ان کے باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا اور انہوں نے 1587 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا. سن 1587 میں ان کا پہلا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جو مشہور فاتح تیمور لنگ کی زندگی پر مبنی تھا. اس ڈرامے کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی. ان کا سب سے مشہور ڈرامہ دی ٹریجیکل ہسٹری ڈاکٹر فوسٹس ہے، جس سے متاثر ہو کر مشہور جرمن ادیب گوئٹے نے اپنا شاہکار فاؤسٹ تخلیق کیا. ان کی دیگر تخلیقات میں ایڈورڈ سیکنڈ اور جو آف مالٹا خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سن 1592 میں لندن میں ایک وبا پھیلنے کے باعث وہ ایک دوسرے قصبے میں منتقل ہو گئے، جہاں 30 مئی سن 1593 کو ایک شراب خانے میں ایک جھگڑے کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا. اس وقت ان کی عمر صرف 29 برس تھی. تیس مئی سن 1867 عیسوی کو بر صغیر کی معروف دینی درسگاہ دار العلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. اس درسگاہ کے بانی مولانا قاسم نانوتوی تھے. دار العلوم دیوبند نے اہل سنت مکتب فکر کے دیوبندی مسلک کے علوم و نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء اور علماء بر صغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. دار العلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نوخرداد سن 1303 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ماہر لسانیات، ادیب اور طبیب مرزا علی اکبر خان نفیسی کا انتقال ہوا۔ وہ ناظم الاطباء کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفے اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ طبی تعلیم انہوں نے تہران کے مدرسہ دار الفنون کے نام سے مشہور سائنس کالج میں مکمل کی۔ انہوں نے طب کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تالیفات بھی موجود ہیں، لیکن مرزا علی اکبر خان نفیسی کی اہم ترین تالیف فرہنگ نفیسی ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل فارسی کی یہ لغت انہوں نے 25 سال میں تیار کی۔ نوخرداد سن 1326 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز فقیہ اور اول شہید محراب آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی کے والد گرامی آیت اللہ الحاج سید محمد باقر قاضی طباطبائی تبریزی نے وفات پائی۔ وہ سن 1248 ہجری قمری میں تبریز میں پیدا ہوئے اور سن 1269 ہجری شمسی میں اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے عراق گئے اور سامرہ میں مرزا بزرگ شیرازی کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ اس کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے جید علماء کے درس خارج میں شرکت کی۔ انہوں نے آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے درس اخلاق میں بھی شرکت کی اور اعلیٰ اخلاقی اور علمی مدارج طے کیے۔ یہ عالم ربانی ایک عرصے تک تبریز میں رہنے کے بعد ایک بار پھر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے اور آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی اور آیت اللہ شیخ الشریعہ اصفہانی کے درس میں حاضر ہوئے۔ آیت اللہ قاضی نجف میں 13 سال رہنے اور درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد نیز سید ابو الحسن اصفہانی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد تبریز واپس آ گئے اور 40 سال سے زیادہ کا عرصہ تالیف و تدریس میں گزارا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.